یعقوب علیہ السلام، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 133-136.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے کہ آپ نے آیتیں بھی سنی سورہ بقرہ کی، آج ہم یعقوب علیہ السلام کا قصہ ڈسکس کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہمارے لیے اس میں کیا سبق، دروس اور عبرتیں موجود ہیں، یعنی ان کی آنے والی بعد کی نسلوں کی وجہ سے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 133 سے آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا تھا، اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام پر موت کا وقت آیا؟ اس وقت انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے جواب دیا، ہم اسی ایک الہ کی بندگی کریں گے جو آپ کا اور آپ کے آبا اور اجداد ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کا الہ ہے، اور ہم اسی کے لیے فرما بردار رہیں گے. یہ کچھ لوگ تھے، یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی. جو کچھ ان لوگوں نے اعمال کیے وہ ان کے لیے ہیں، اور جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہے، اور تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے. یہودی کہتے ہیں کہ یہودی ہو جاؤ تو ہدایت پاؤ گے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ عیسائی بن جاؤ تو ہدایت پاؤ گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، بات یوں نہیں بلکہ جو شخص ملت ابراہیم پر ہوگا وہ ہدایت پائے گا، اور ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے، یعنی وہ موحد تھے، توحید پرست تھے. مسلمانوں، تم اہل کتاب سے یوں کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہم پر اتارا گیا ہے، اور اس پر بھی جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر اتارا گیا تھا، ہدایت اور اس وحی اور ہدایت پر بھی جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی تھی. ہم ان انبیاء میں سے کسی میں تفریق یعنی فرق نہیں کرتے، اور ہم تو اسی ایک اللہ کے فرما بردار ہیں. سبحان اللہ. جیسے کہ ہم جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، اور اس کے بعد اسحاق علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو یعقوب کی بھی بشارت دی تھی کہ ہم اسحاق آپ کو عطا کریں گے، اور نافلہ تلک کا ذکر آیا تھا کہ اس پر ایک مزید یعنی ایک اور ایکسٹرا، یعنی ہم آپ کو ابھی سے خوشخبری دے دیتے ہیں کہ اسحاق ہوں گے سیکنڈ آپ کے بیٹے، اور ان سے پھر یعقوب پیدا ہوں گے اور وہ بھی نبیوں میں سے ہوں گے، سبحان اللہ. اور اسی لیے پھر ان کی اولاد یوسف علیہ السلام، جیسے کہ ہم حدیث سے پڑھتے ہیں کہ کون سب سے کریم، کون سب سے عزت والا، کون سب سے تکریم والا ہے، تو رسول اکرم نے فرمایا کہ یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم کے نبی کے پرپوتے، نبی کے پوت یعنی نبی کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے یعنی پرپوتے. تو بہرحال یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے پہلے سے خوشخبری دی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسحاق کے بعد یعنی ان کی اولاد میں سے یعقوب عطا کرے گا. یعقوب علیہ السلام کے بارے میں ہمیں قرآن ہی میں ملتا ہے، ان کا نام بھی ہمیں ملتا ہے ابھی جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور یہاں پر ذکر ہے یعقوب علیہ السلام کی موت کے وقت کا. یعقوب علیہ السلام، جیسے کہ بعض اہل کتاب سے یہ بات ثابت ہے کہ جہاں پر ابراہیم علیہ السلام کو دفن کیا گیا تھا وہیں پر یعقوب علیہ السلام کو بھی دفن کیا گیا. اصل میں بات یہاں یہ آ رہی ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنی موت کے وقت اپنی آنے والی ذریت سے اور جو اس وقت موجود اولاد تھی ان سے کیا عہد لیا تھا، کیا وعدہ لیا تھا. انہوں نے پوچھا تھا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، اور ان کی اس وقت جو بھی اولاد تھی ان سب نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کے والد اور آپ کے دادا یعنی ابراہیم علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے الہ کی یعنی اللہ تعالی کی عبادت کریں گے، اور ہم اسی کے لیے فرما بردار ہیں. یعقوب علیہ السلام کا قصہ دوبارہ ہمیں پھر سورہ یوسف میں ملتا ہے، جہاں پر جب ان کے بیٹے ان کو اپنا خواب سناتے ہیں، اور وہاں پر ہمیں یعقوب علیہ السلام کا کردار ایک والد کی حیثیت سے ملتا ہے کہ والد ہونے کے ناطے انہوں نے اپنے بیٹے کو کیا مشورہ دیا. قرآن میں جو قصے بیان کیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق وقد آتیناک من لدنا ذکرا، اسی طرح ہم تم سے وہ حالات وہ قصے بیان کرتے ہیں جو گزر چکے ہیں، اور ہم نے تمہیں اپنے پاس سے نصیحت کی کتاب عطا فرمائی ہے. جو شخص اس سے منہ پھیرے گا وہ قیامت کے دن گناہ کا بوجھ اٹھائے گا، اور ایسے لوگ ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہیں گے، اور یہ بوجھ قیامت کے دن ان کے لیے برا ہے. سورہ طہٰ آیت نمبر 99-101. یعنی جو شخص اس قرآن سے اعراض کر کے دوسری کتابوں کی پیروی کرے گا اسے یہ سزا ملے گی. یعنی سبحان اللہ، قرآن ہمیں ہمارے لیے یاد دہانی ہے، ہمیں پچھلے قصے اور سبق سناتا ہے تاکہ اس سے ہم اپنی زندگی کے لیے سبق سیکھیں. ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عمر رضی اللہ عنہ آئے، اور ان کو کسی کے پاس سے کوئی کتاب مل گئی تھی، وہ اسے لے کر رسول اکرم کے پاس آئے اور آپ کو پڑھ کر سنانے لگے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے اور فرمایا، اے خطاب کے بیٹے، کیا تم لوگ بھی اس شریعت کے بارے میں پورا گندہ ذہنی کا شکار ہو جاؤ گے؟ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تمہارے پاس صاف ستھری روشن شریعت لے کر آیا ہوں. ان اہل کتاب سے کوئی چیز نہ پوچھو، ورنہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ تمہیں صحیح بات بتائیں گے تم اسے تسلیم نہ کرو گے، یا وہ تمہیں غلط بات بتائیں گے تم اسے تسلیم کر لو گے. قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو میرا اتباع کیے بغیر انہیں بھی چارہ نہ ہوتا. اس کے بعد آپ کے حکم سے اس تحریر کا ایک ایک حرف مٹا دیا گیا. مسند احمد کی حدیث ہے. اور ایک اور سند میں یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام تمہارے اندر تشریف لے آئیں پھر تم مجھے چھوڑ کر ان کی پیروی کرنے لگو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. تم میرے حصے کی امت ہو اور میں تمہارے حصے کا نبی ہوں. اس کی سند میں تھوڑا سا یعنی کمزوری ہے، لیکن اوپر والی حدیث صحیح ہے مسند احمد کی. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کے بارے میں جو بات ارشاد فرمائی ہے کہ جب یوسف نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان، یعنی یوسف علیہ السلام کے والد کون ہوئے؟ یعقوب علیہ السلام. کہ ابا جان، میں نے خواب میں 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے، کیا دیکھتا ہوں کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، بیٹا اپنے خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، نہیں تو وہ تمہارے حق میں کوئی فریب کی چال چلیں گے. کچھ نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اور اسی طرح اللہ تمہیں برگزیدہ یعنی ممتاز کرے گا اور خواب کی باتوں کی تعبیر کا علم سکھائے گا، جس طرح اس نے اپنی نعمت پہلے تمہارے دادا پردادا ابراہیم اور اسحاق پر پوری کی تھی، اسی طرح تم پر اور اولاد یعقوب پر پوری کرے گا. بے شک تمہارا رب سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے. پھر یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہمیں ملتا ہے جب ان کے بیٹوں نے ان سے اجازت مانگی کہ ہم یوسف کو لے کر جانا چاہتے ہیں، آپ تو انہیں ہمارے ساتھ جانے ہی نہیں دیتے اور آپ تو ہم پر شک کرتے ہیں. تب یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ جانے دیا. حدیث میں آتا ہے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے نبی نہ ہونے کی تائید ہمیں ملتی ہے کہ قرآن اور حدیث میں آپ کے کسی بھائی کا نام لے کر اسے نبی نہیں کہا گیا. اس سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں صرف اور صرف یوسف علیہ السلام کو نبوت ملی. اور رسول اکرم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کریم شخصیت کے پڑ پوتے، کریم شخصیت کے پوتے، کریم شخصیت کے بیٹے اور خود بھی کریم یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم ہیں، صحیح بخاری. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو باقی کے بھائی تھے وہ نبی نہیں تھے، صرف یوسف علیہ السلام نبی تھے. تو باقی کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے خلاف جب پلان بنایا اور ان کو کنویں میں چھوڑ کر آ گئے اور غلط بات کہہ دیا اپنے والد سے آ کر، یعنی جھوٹ موٹ کا وہ قمیص کو خون لگا کر لے کر آئے، تو تب یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، کہ پس صبر ہی بہتر ہے اور میں اس پر صبر کروں گا جو کچھ تم گھڑ رہے ہو. جب وہ اپنے والد کے پاس آئے تاکہ ان کے والد دھوکے میں پڑ جائیں، کہنے لگے کہ ابا جان ہم تو دوڑنے اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے میں مصروف ہو گئے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ گئے، یعنی اپنے سامان کے پاس چھوڑ کر خود دوڑتے ہوئے دور نکل گئے، تو ہماری غیر موجودگی میں اسے بھیڑیا کھا گیا. اور ساتھ ہی کہنے لگے ہمیں معلوم ہے کہ آپ ہماری بات پر یقین نہیں کریں گے خواہ ہم سچ ہی کہتے ہوں، یعنی ہم آپ کی نظر میں قابل اعتبار بھی ہوتے تب بھی آپ ہماری اس بات پر یقین نہ کرتے کہ اسے بھیڑیا کھا گیا ہے. اب جب کہ ہم لوگ آپ کی نظر میں مشکوک ہیں تو ہم آپ پر کیسے یقین کریں گے؟ آپ نے خطرہ ظاہر کیا تھا کہ اسے بھیڑیا کھا جائے گا اور ہم نے آپ کو ضمانت دی تھی کہ ایسا نہیں ہوگا کیونکہ ہم زیادہ لوگ ہیں، لیکن اسی لیے ہم قمیص لے کر آئے ہیں تاکہ آپ یقین کر لیں. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ انہیں قمیص کے پھاڑنے کا خیال نہ آیا، ان پر شک کی علامت واضح تھی، اس لیے والد کے سامنے ان کی بات نہ بن سکی. آپ جانتے تھے کہ وہ یوسف سے دشمنی رکھتے ہیں، لہٰذا انہوں نے کہا کہ میں صبر کروں گا اور جو کچھ تم گھڑ رہے ہو اللہ تعالیٰ ہی اس کا حال کھولنے والا ہے. بلکہ جو یعقوب علیہ السلام نے جو جملہ کہا تھا کہ بل صورت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل واللہ المستعان ولا ما تصفون، کہ حقیقت حال یوں نہیں ہے بلکہ تم اپنے دل سے یہ بات بنا لائے ہو، اچھا صبر کے وہی خوب ہے اور جو تم بیان کرتے اس کے بارے میں اللہ ہی سے مدد مطلوب ہے. یہاں پر بھی یعقوب علیہ السلام کا کردار ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ بھی ایک نبی تھے اور کس طرح سے انہوں نے اپنے بیٹوں کی بات پر اظہار خیال کیا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں سورہ یوسف میں ہی اللہ تعالیٰ یعقوب علیہ السلام کے بارے میں بتاتا ہے کہ روتے روتے ان کی آنکھیں بالکل وائٹ ہو گئی تھی اور وہ اتنا زیادہ یوسف کو یاد کرتے تھے کہ ان کے بیٹے ان کو کہنے لگے کہ آپ تو بس اسی غم میں اپنی جان کھو دیں گے. تب وہ کہتے ہیں کہ جاؤ اور یوسف کی کچھ خبر لے کر آؤ. وہاں پر بھی ہمیں یعقوب علیہ السلام کا کردار نظر آتا ہے کہ ان کو اس بات کا یقین تھا کہ یوسف علیہ السلام کی ڈیتھ نہیں ہوئی ہے بلکہ ان لوگوں نے جھوٹ بات پیش کر کے ان کے آگے لگا دی تھی. قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کا کردار بحیثیت والد کے کیسا تھا، یعنی چاہے وہ یوسف علیہ السلام کے معاملے میں ہو چاہے وہ باقی دوسرے بیٹوں کے بارے میں ہو. کہ بیٹے نافرمان بھی تھے، اس کے باوجود بھی جب وہ جاتے ہیں مصر تو وہ کیا کہتے ہیں اپنے بیٹوں سے، وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وتدخلوا من ابواب متفرقه، کہ اے میرے بچوں یا اے میرے بیٹو تم ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ متفرق یعنی الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا. کیونکہ ان کی چھٹی حصے جو ان کو کہہ رہی تھی کہ کچھ ان کے ساتھ ہونے والا ہے، کیونکہ کسی کی نظر بھی لگ سکتی تھی کہ ان کے اتنے سارے بیٹے تھے، اس بنا پر انہوں نے کہا کہ ایک دروازے سے داخل نہ ہونا. تو یہاں پر بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایون نافرمان بیٹوں کے ساتھ بھی ان کا معاملہ کیسا تھا اور کیا انہوں نے احتیاطی تدابیر اختیار کی. پھر دوسرا ذکر ہم کو ملتا ہے سیکنڈ ٹائم جب وہ ان کے دوسرے بیٹے کو چھوڑ کر آئے، تب یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہمیں ملتا ہے کہ قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل عسى اللہ ان یاتینی بهم جمیعا انہ هو العلیم الحکیم وتول عنہم وقال یا اسف علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن فهو کظیم، کہ جب وہ واپس آ کر اپنے والد سے کہنے لگے کہ چھوٹے بھائی کو بھی وہاں رکھ لیا گیا ہے کیونکہ اس نے چوری کی تھی لہٰذا ہم کو اسے چھوڑ کر آنا پڑا، جب یعقوب علیہ السلام نے یہ بات کہی تو انہوں نے کہا کہ حقیقت یوں نہیں ہے بلکہ یہ بات تم نے اپنے دل سے بنا لی ہے، پس صبر ہی بہتر ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے، بے شک وہ دانا اور حکمت والا ہے۔ پھر ان کے پاس سے چلے گئے اور کہنے لگے، ہائے افسوس یوسف، ہائے افسوس، اور رنج و علم میں اس قدر روئے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں اور ان کا دل غم سے بھر رہا تھا۔ بیٹے کہنے لگے کہ واللہ اگر آپ یوسف کو اسی طرح یاد کرتے رہیں گے یا تو بیمار ہو جائیں گے یا جان ہی دے دیں گے۔ انہوں نے کہا، میں تو اپنے غم اور اندوہ کا اظہار اللہ سے کرتا ہوں اور اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ بیٹا یوں کرو کہ ایک دفعہ پھر جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بلا شبہ اللہ کی رحمت سے کافر ہی نا امید ہوا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اب یہ تینوں چاروں جگہ ہمیں قرآن میں یعقوب علیہ السلام کا قصہ ملتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے کس طرح سے اپنے بیٹوں کے ساتھ معاملات کیے۔ یعقوب علیہ السلام، جیسے کہ بائبل اور تورات سے جو باتیں پتہ چلتی ہیں ہم ان چیزوں کو یہاں نہیں لیں گے، اسکپ کرتے ہیں، کیونکہ واللہ اعلم وہ کہاں تک جھوٹی اور سچی باتیں ہیں، کیونکہ اس میں بہت سارے آپس کے ڈسپیوٹ بتائے گئے ہیں، یعقوب علیہ السلام کے جو دوسرے بھائی تھے ان سے اور پتہ نہیں کس سے شادی ہوئی، اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں جس سے ہمیں کوئی واسطہ نہیں ہے اور اس سے ہمیں کوئی سبق بھی سیکھنے کو نہیں ملتا ہے۔ قرآن جس انداز میں اپنے انبیاء کا ذکر کرتا ہے وہ انداز ہمارے لیے سب سے بہترین ہے، اور اس لیے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قصے بیان کرنے کا جو مقصد بتایا ہے کہ تاکہ ہم اسے سبق حاصل کریں۔ جیسے ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا تھا کہ ہم اسی طرح وہ حالات یعنی وہ قصے بیان کرتے ہیں جو گزر چکے ہیں، اور ہم نے تمہیں اپنے پاس سے نصیحت کے والی کتاب عطا فرمائی، یعنی اس کتاب سے ہم کو نصیحت حاصل کرنا ہے ان قصوں سے۔ سب سے پہلی بات ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام جو کہ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ جو ابراہیم علیہ السلام سے تھا، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ کیا میری ذریت سے بھی یہ وعدہ ہے کہ وہ بھی یعنی سب کے سب انبیاء ہوں گے، سب کے سب نیک ہوں گے، یہ سب کے سب جنت میں داخل ہوں گے، تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام تبھی سمجھ گئے تھے کہ ان کی ساری اولاد، ساری ذریت ویسی نہیں ہوگی جیسے وہ چاہتے ہیں۔ حالانکہ آپ دیکھیں ہر انسان کا اور ہر کسی کا دل چاہتا ہے کہ اس کی اولاد، اس کی آنے والی ذریت نیک ہو، لیکن سارے کے سارے نیک نہیں ہو سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام کی نیکی کا اثر اتنا باقی رہا کہ اللہ تعالیٰ نے انہی کی نسلوں سے پھر انبیاء کا سلسلہ جاری رکھا، یعنی بعد میں جتنے بھی انبیاء آئے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہی میں سے تھے، ان کی نسل ہی میں سے تھے، لیکن ان میں سے جو لوگ نیکی کے خوگر تھے وہ تو الحمدللہ ان کا تو ذکر ہے، لیکن جو ظالم تھے ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ سے کوئی وعدہ نہیں دے رکھا ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہود و نصارہ ہے، جب یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہم پڑھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹوں سے اولاد سے وعدہ کیا تھا، اور یعقوب علیہ السلام پر وہ لوگ الزام بھی لگاتے ہیں اصل میں کہ یعقوب، اور اس کو انگلش میں وہ لوگ جیکب کہتے ہیں، جیکب نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے، ایکچولی عبرانی زبان میں یا پھر اس وقت وہ لوگ جو زبان کہتے تھے سریانی زبان یا عبرانی زبان، تو اس میں وائے جو ہم وائے کا جو لفظ پڑھتے ہیں، لیٹر پڑھتے ہیں، تو ہم اس کو یا کے معنوں میں لیتے ہیں، یا جو جس کے نیچے دو نقطے ہوتے ہیں، لیکن وہ لوگ اس کو جے کے معنوں میں لیتے ہیں، جیسے یوسف کو وہ جوزف کہتے ہیں، یعقوب کو وہ جیکب کہتے ہیں۔ تو ان کے یہاں پر بھی یہ نام مشہور ہے یعقوب علیہ السلام کا، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام ہی دراصل یہودی تھے اور انہوں نے اپنا نام یہ خود رکھا تھا، جبکہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنی آنے والی ملت کو یا اپنی اولاد کو یہ نہیں کہا تھا کہ تم یہودی بن جاؤ۔ ابھی ہم نے کیا پڑھا تھا پیچھے قرآن میں کہ یہ یہود و نصارہ یہ ان کی خود کی پیداوار ہے۔ تو ایک دفعہ یہود نے رسول اکرم سے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں کہ یعقوب نے ہمیں یہودی رہنے کی وصیت کی تھی؟ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، اور اللہ تعالی نے یہود مدینہ سے پوچھا، جب یعقوب مرنے کے قریب تھے تو کیا تم اس وقت موجود تھے؟ جو اس وسوخ سے اتنی ثابت قدمی سے تم یہ بات کہتے کہ یعقوب نے یہودیت کی وصیت کی تھی؟ پھر جو کچھ یعقوب نے مرتے وقت اپنے بیٹوں سے پوچھا اور جو بیٹوں نے جواب دیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں خود بیان فرما دیا کہ یہود کے اس قول کی تردید فرما دی کہ وہ یہودی تھے۔ یعنی یعقوب علیہ السلام نے تو اپنے بیٹوں سے خاص طور سے وصیت، ان کو وصیت کی تھی اور ان سے وعدہ لیا تھا کہ تم ہمارے بعد کس کی عبادت کرو گے، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کے اور آپ کے جو باپ دادا ہیں ان کے الہ کی عبادت کریں گے اور ہم اسی کے فرما بردار رہیں گے۔ تو یہ جو عیسائیت ہے یہ دراصل بہت بات کی پیداوار ہے، اور یہودیت وہ بھی بہت بات کی پیداوار ہے، اور اس بات کو وہ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں۔ یہود و نصارہ کا اپنے انبیاء پر یہودی یا عیسائی ہونے کا جو الزام ہے وہ غلط ہے. یعنی ہم قرآن سے جو بات سمجھ میں آتی ہے ہمیں وہ یہ ہے کہ یہ ابھی جو موجودہ نظریات ہیں یعنی رسول اکرم کے زمانے سے یہودیت یا عیسائیت کے, یہ چوتھی یا تیسری صدی کی پیداوار ہے. یعنی یہودی یا عیسائیت یہ نام تیسری صدی عیسوی میں یہ بات سامنے آئی تھی, اور عیسائیت اپنے مخصوص نظریات اور عقائد کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد کی پیداوار ہے. یہودیوں اور عیسائیوں کے عالم اس بات کو اچھی طرح جانتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل, اسحاق, یعقوب اور ان کی اولاد یعنی یوسف علیہ السلام وغیرہ وہ نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے, اور وہ اس قسم کی یہودیت اور عیسائیت سے بہت پہلے ہی وفات پا چکے تھے. مگر ان علماء یہود اور نصارہ نے عوام کے ذہن میں یہ بات پختہ کر دی تھی کہ یہ جو انبیاء کرام تھے یہ یہود کے قول کے مطابق یہودی تھے اور نصارہ کے قول کے مطابق عیسائی تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو, اس غلط فہمی کو دور کیا کہ خود یعقوب علیہ السلام نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں گے, اور ابراہیم علیہ السلام کی جو اولاد تھی اسماعیل, اسحاق, یعقوب اور یوسف یہ سب اپنے آپ کو یہودی یا نصرانی نہیں کہتے تھے بلکہ یہ بہت بعد کی پیداوار ہے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے یعنی وہ لوگ بھی سارے ایک اللہ کو ماننے والے تھے, لیکن پھر کہاں سے یہ شرک اور یہ خود پسندی پیدا ہوئی؟ اب آپ یہاں تھوڑا سا ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ انبیاء کے قصوں میں ہمارے لیے بہت زیادہ سبق ہے. جیسے کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد, جیسے جیسے جب ڈسینڈنٹ بڑھتے جاتے ہیں یعنی آگے نسل بڑھتی چلی جاتی ہے تو خرابیاں عام ہوتی جاتی ہیں. جو بھی یعنی پائنیر ہوتے ہیں, جو بھی کسی چیز کو یعنی کسی کام کی شروعات کرتے ہیں, تو آپ دیکھیں ان کے اندر جو جذبہ ہوتا ہے وہ آگے والے لوگوں میں نہیں ہو سکتا, کیونکہ جو قربانیاں بنیاد بنانے والوں نے دی ہیں یا جن قربانیوں سے انہوں نے اس چیز کو حاصل کیا تو وہ بعد میں آنے والوں نے وہ قربانیاں نہیں دی, لہٰذا وہ بات باقی نہیں رہتی. تو یعقوب علیہ السلام یا ان کی اولاد, اولاد یعقوب بنی اسرائیل جس کو ہم کہتے ہیں, کیونکہ یعقوب علیہ السلام ہی پر انہوں نے اپنا نام رکھا. یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل یعنی اللہ کا بندہ, اسرا بندے کو کہتے ہیں اور عیل اللہ کو کہتے ہیں عبرانی زبان میں. اور سورہ بنی اسرائیل ہم ایک پورا سورہ ہے ہمارے قرآن میں الحمدللہ. تو اسرائیل اللہ کا بندہ, جیسے ہمارے یہاں پر ہم عبداللہ نام رکھتے ہیں, عبداللہ مطلب کیا ہے؟ اللہ کا بندہ, اور اللہ تعالیٰ کو یہ نام بہت پسند ہے عبداللہ اور عبدالرحمن. تو ایسے ہی یعقوب علیہ السلام کا لقب بھی اسرائیل تھا, اللہ کا بندہ. تو اسی بنا پر اس قرآن نے دیکھیں ان کو بنی اسرائیل کے نام سے یاد کیا ہے ان کو, بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اے وہ لوگوں جو یہودی بن گئے ہو, یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام یہودی نہیں رکھا تھا, اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام عیسائی نہیں رکھا تھا, بلکہ اے وہ لوگوں جو یہودی بن گئے ہو یا عیسائی بن گئے ہو. تو یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے. تو یہ یہودی اور عیسائی ان کا خود کا دیا ہوا نام ہے, اللہ تعالیٰ نے نام نہیں رکھا, لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کو بنی اسرائیل کہہ کر مخاطب کیا ہے, ہے نا؟ آپ سورہ بقرہ میں دو دفعہ پڑھتے ہیں کہ یا بنی اسرائیل پہلے ہی پارے میں. تو یعقوب علیہ السلام اور یہ لوگ کنان کے رہنے والے تھے, یہ کنان میں آباد تھے جو فلسطین کا ہی علاقہ ہے, اصل میں سرزمین شام اور فلسطین کے درمیان کا علاقہ ہے. بعد میں یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے دور میں مصر چلے گئے, ایجپٹ چلے گئے, وہاں شفٹ ہو گئے, کیونکہ یہ بھی پوچھا تھا نا سوال ان لوگوں نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ سوالات کر رہے تھے, تو انہوں نے یہ سوال بھی پوچھا تھا مشرقین مکہ کے ذریعے یہود نے کہ اچھا یوسف علیہ السلام یا بنی اسرائیل مصر کیسے پہنچے. ایکچولی یوسف علیہ السلام کو جو قافلہ لے کر گیا تھا اس نے بادشاہ کے ہاتھوں بیچ دیا تھا, اور پھر یوسف علیہ السلام کو جب وہاں پر اقتدار ملا تو یوسف علیہ السلام نے اپنے والد اور اپنے پورے گھر والوں کو, خاندان والوں کو وہاں بلا لیا تھا مصر میں. یہ ان کا پہنچنے کا واقعہ تھا. جب یہ سورہ یوسف میں یہ ساری باتیں انشاءاللہ ہم کل یوسف علیہ السلام کے قصے میں پڑھیں گے. تو کنعان کے رہنے والے تھے اور ان کا پورا خاندان وہاں آباد تھا. یعقوب علیہ السلام کے اور بتایا جاتا تھے کہ اور بھائی بھی تھے, اور ان کے خود 12 بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام کے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کی جو زندگی تھی وہ سادگی پر مبنی تھی. یعنی وہ کنعان کہا جاتا تھا کہ دیہی علاقہ تھا, کوئی بڑا شہر نہیں تھا, کوئی بڑا میٹروپولیٹن سٹی نہیں تھا یا کوئی مشہور سٹی نہیں تھا, ایک دیہاتی علاقہ تھا, وہیں کے رہنے والے تھے, سادگی ان کے اندر تھی. یعنی ایسا نہیں تھا کہ کوئی بہت بڑے بڑے بلڈنگس ہو یا پھر کوئی بڑا شہر ہو. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام جو ہمیں سبق سیکھنے کو ملتا ہے کہ سب سے پہلی بات کہ انہوں نے اپنی اولاد سے وعدہ لیا تھا. لیکن دیکھیں حالانکہ ان کی اولاد نے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کے الہ کی یعنی ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور اسی کے فرما بردار رہیں گے, لیکن دھیرے دھیرے کیا ہوا, یہود میں یہ جذبہ یا یہ سوچ کہاں سے پیدا ہوئی کہ ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں, ہم انبیاء کی اولاد میں سے ہیں, اللہ کے لاڈلے ہیں, لہٰذا جہنم کی آگ تو ہمیں بالکل نہیں چھوئے گی. اور یہی سوچ کیا آج مسلمانوں میں نہیں پائی جاتی؟ مسلمان بھی اس سوچ میں مبتلا نہیں ہے, جبکہ رسول اکرم نے باقاعدہ نام لے کر کہہ دیا تھا کہ اے رسول کی پھوپھی صفیہ اور اے رسول کی بیٹی فاطمہ, تمہیں جو مانگنا ہو مجھے یہاں مانگ لو, آخرت میں میں تمہارے کوئی کام نہ آ سکوں گا, میں تمہیں بچا نہ سکوں گا. عائشہ رضی اللہ عنہ جو آپ کی چہیتی بیوی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ یا رسول کیا آپ وہاں پر ہمارے کچھ کام نہ آئیں گے؟ تو رسول اکرم نے کہا تھا کہ اے عائشہ, دو موقع ایسے ہوں گے کوئی کسی کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا, کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا, جب حساب کتاب یعنی اعمال نامے دیے جا رہے ہوں گے, اور دوسرا پولیس رات سے گزرتے وقت, کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. لیکن رسول اکرم نے اس وقت دعا سکھا دی تھی عائشہ رضی اللہ عنہ کو کہ دعا یہ کرنا کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, کہ اللہ تعالیٰ میرا حساب آسان لے. تو جب آپ اپنی چہیتی بیوی کے کام نہیں آ سکیں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ بتائیے کہ امت مسلمہ آج کس زوم اور کس خوش فہمی میں گرفتار ہے, کہ جو آج ہم ڈھلے سے کہتے ہیں, جیسے یہود کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے چہیتے چوزن پیپل ہیں, جہنم کی آگ ہمیں نہیں چھوئے گی. ابراہیم علیہ السلام جہنم کے دروازے پر بیٹھ کر ہم سب کو واپس لوٹا دیں گے اللہ تعالیٰ سے بات کر کے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم نے کوئی وعدہ لے رکھا ہے اللہ تعالیٰ سے اس بات کا؟ کہاں ہے تمہارے پاس کوئی دلیل کہ میں نے وعدہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچتا. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا تھا کہ میرا وعدہ ظالموں کے ساتھ نہیں ہے. تو یہ جو خوش فہمیاں آتی ہیں یہ دھیرے دھیرے آتی ہیں. اپنے آپ کو جب ہم بڑا سمجھنے لگتے ہیں, جب ہم اپنے آپ کو یا اپنے آبا اور اجداد کو ہم سمجھنے لگتے ہیں کہ اچھا وہ کچھ قابل ذکر چیز تھے اور ان کی وجہ سے ہم بھی بخش دیے جائیں گے یا ہماری بھی بخشش ہو جائے گی, تو یہ چیز انسان کو لے ڈوبتی ہے, کہیں کا رہنے نہیں دیتی. اور یہی چیز جو یہودیوں میں در آئی, جبکہ ان کے یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اے بجان ہم آپ کے اور آپ کے جو بھی آبا اور اجداد ہیں ان کے الہ کی عبادت کریں گے, لیکن آپ دیکھیں کہ بعد میں کیا ہوا کہ وہ خود آخرت سے غافل ہو گئے یہود, اور دنیا پرستی میں لگ گئے, آخرت کو بالکل بھول گئے, اپنے آپ کو انبیاء کی اولاد سمجھنے لگے, لہٰذا اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنے لگے, اور اسی بنا پر کہنے لگے کہ جہنم کی آگ تو ہمیں بالکل نہیں چھوئے گی, اور اگر چھو بھی لے تو چند دنوں کے لیے, پھر نکل جائیں گے وہاں سے. تو یہ خوش فہمی انسان کو لے ڈوبتی ہے. آج مسلمان بھی اسی خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ ہم سے بھی یعنی امت مسلمہ سے بھی یہ عہد لیا گیا تھا. رسول اکرم نے کیا فرمایا تھا کہ حضرت الوداع کے موقع پر, کیا میں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ اور سب نے کہا تھا کہ ہاں آپ نے پہنچا دیا. اور وہ پیغام کیا تھا دراصل؟ کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. آج ہم مسلمانوں میں سے کتنے مسلمان ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے ہوں یا کسی اور طریقے سے کچھ شرک اور بدعت میں گرفتار نہ ہوں. پھر دوسری اہم بات یہ کہ ہم آج اسی خوش فہمی اور زوم میں مبتلا ہو گئے ہیں جس میں یہود مبتلا ہوئے تھے, کہ وہ کہنے لگے کہ ہم تو بخشے بخشائے ہیں. آج امت محمد یہ بھی کیا کہتی ہے کہ ہم تو بخشے بخشائے ہیں, ہمیں تو جہنم کی آگ چھوئے گی بھی نہیں, بس محمد کا دامن تھام لیں گے اور بس سیدھا چلے جائیں گے جنت میں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کروا لیں گے. ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ بتائیں. بالکل نہیں ہو سکتا. ہاں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کی اجازت دی جائے گی, بالکل بے شک آپ سفارش کر سکیں گے, لیکن ہم آیت الکرسی میں روزانہ کیا پڑھتے ہیں ہر فرض نماز کے بعد رات میں سوتے وقت کے, الا باذنی, کہ کسی کو اجازت اگر ہوگی بھی تو کس کی اذن سے ہوگی؟ اللہ کے اذن سے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ اذن دے گا اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ اجازت دے گا اس کے لیے سفارش کر سکیں گے. تو آپ بتائیے, اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کے لیے جو کھلم کھلا نافرمانی کرتے رہے ہوں دھڑلے کے ساتھ اس زوم میں کہ اچھا ہم تو بخشے بخشائے ہیں جو چاہو کرو, اللہ غفور الرحیم ہے, کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا ان کے لیے کہ ان کی بخشش کروائیے یا ان کی سفارش کریے؟ یہاں تو کن کی اجازت ہوگی کہ جو مسلسل نیکیاں کرتے رہتے, جو متقین میں سے تھے, جو محسنین میں سے تھے, لیکن غلطی سے کبھی ان سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا تھا, ان کے لیے اجازت ہوگی سفارش کی. تو یہ زوم میں باطل دراصل قوموں کو لے ڈوبتا ہے, اور اسی بنا پر آج ہماری مسلمان قوم امت مسلمہ غفلت کا شکار ہے. آپ دیکھیں ابھی رمضان چل رہا ہے نا, ابھی تو مسجدیں فل بھری ہوئی ہوں گی, لیکن رمضان کے بعد یہ نمازی کہاں چلے جاتے ہیں؟ وہی مسلمان محلے ہیں, وہی مساجد ہیں, وہی دن اور رات ہیں, وہی محلے ہیں, لیکن کہاں غائب ہو جاتے ہیں نمازی؟ کیا اللہ تعالیٰ نے صرف رمضان میں نماز فرض کی ہے؟ ایون جمعہ کی نماز کے وقت ہمارا مسلمانوں کا کیا حال ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جمعہ کی نماز کے وقت اپنے کاروبار بند کر دو, تو کتنے مسلمان ایسے ہیں جو خطبے سے لے کر, خطبے کے پہلے سے لے کر نماز تک اپنے کاروبار بند کر دیتے ہوں گے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دھیرے دھیرے آپ دیکھیے کیسے برائیاں آتی چلی جاتی ہیں, کیسے وہ چیز آتی چلی جاتی ہے جو انسان کو لے ڈوبتی ہے. تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یعقوب علیہ السلام کے قصے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ انہوں نے تو اپنی اولاد سے وعدہ لیا تھا کہ تم میرے بعد کس کی پرستش کریں گے, عبادت کریں گے, تو انہوں نے وعدہ دیا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے. لیکن کیا ہوا کہ آج یہود اللہ تعالیٰ کی عبادت پر قائم ہیں؟ کیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مانتے ہیں؟ نہیں. اور پھر آج خود مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ کیا آج ہم ایک ہی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں؟ کیا آج ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا خالق, اپنا مالک, اپنا رب جانتے ہیں؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کا بھروسہ کسی اور پر ہوتا ہے, جو دوسروں کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں؟ تو لہٰذا ہمارا توکل, ہمارا سب کچھ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بحیثیت والد یا گھر کے والدین بڑے ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ ہم اپنے گھر میں کیا تعلیم دیں, کیا تربیت ہو ہمارے گھر میں. یعنی سب سے پہلی تعلیم کیا ہونی چاہیے ہماری اولاد کو؟ ہماری توحید کی. جی ہاں بالکل, کہ ایک اللہ کی عبادت, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے. اور آپ دیکھیں کہ ہم بتوں کو نہیں پوجتے ہیں, بے شک الحمدللہ, لیکن صرف ایک بتوں کو نہ پوجنے سے معاملہ حل نہیں ہو جاتا. ہم نے ایسے کئی اور بت بنا رکھے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے. کیا کیا وہ کون کون سے بت ہیں جس کی آج پوجا کی جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتا ہے کہ کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو خدا بنا لیا ہے؟ قرآن میں ہم پڑھتے ہیں نا, تو خواہش نفس کو خدا بنانا کیا ہوتا ہے؟ آج کتنے ایسے معاملات ہیں ہمارے جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کے بجائے ہم کسی نہ کسی کو شریک ٹھہرا لیتے ہیں. ہمارا بھروسہ, ہمارا توکل, ہماری امیدیں اسی سے وابستہ ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر. جی قبر پرستی, اولیاء اللہ کو سب کچھ ماننا, ان کو حلال اور حرام کا درجہ دے دینا کہ وہ جو چاہیں کریں. جی ہاں, پیر بابا, اس طرح کی بہت ساری چیزیں. جی بالکل, بہت ساری چیزیں ہیں. جی حاجی علی کی درگاہ ہے, اور بھی بہت سارے ایسے درگاہ ہیں. ناگپور میں بہت مشہور ہے ایک درگاہ, اس وقت نام نہیں یاد آ رہا ہے. جی مشکل کشا, غریب نواز, اجمیر کی درگاہ ہے. جی تاج الدین بابا کہتے ہیں اس کو. اور پھر اپنے نفس کو خدا بنا لینا کہ جو دل چاہا کرو, جو دل چاہا کرو, جو تمہارے دل میں آتا ہے کرو. یعنی سب اپنی نفس کی مانو, اپنی مرضی کی مانو. یہ بھی تو ایک بت ہے نا ہمارے دل میں, کہ اللہ تعالیٰ کی ماننے کی بجائے کسی اور کی مانو. تو جو دل چاہتا ہے کرو, یہی تو دراصل سب سے بڑا شرک ہے یا بڑی بت پرستی ہے, کہ اپنے نفس کی مانو. اور اس کی سب سے بیسٹ مثال میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اپنے آپ کو فجر کی نماز میں دیکھ لیں, کہ فجر کی نماز میں جب مؤذن کہتے کہ حی علی الفلاح حی علی الصلاح, الصلاۃ خیر من النوم, اور اگر کوئی بندہ نہ اٹھے اور کہے کہ نہیں نیند زیادہ محبوب ہے اللہ تعالیٰ کی بنسبت, نعوذ باللہ, میرا نفس زیادہ بڑا ہے اللہ تعالیٰ کی بنسبت, تو ایکچولی اس نے اپنے نفس کو خدا بنا لیا نا. اسی طرح سے جو رسم و رواج ہے شادی بیاہ میں, جو رسم و رواج ہے جو آج جس کو اتنا سب کچھ سمجھ لیا گیا ہے کہ جب تک کہ وہ رسمیں نہ ہو شادی نہیں ہو سکتی, سمجھ رہے ہیں, اور اس کو ایک فرض کی طرح کرنا, جبکہ نکاح اور ولیمہ بس یہی دو چیزیں ثابت ہے. تو آپ دیکھیں, آپ خواہش پرستی میں مبتلا نا, جو ساری دنیا کر رہی ہے وہی ہم بھی کریں گے, یہی ہو گیا نا پھر تو. وہ یعنی آپ کو, یعنی ہم کو ہمارے دین کی, ہمارے رب کی, ہمارے نبی کی اطاعت کی پرواہ نہیں ہے, بلکہ ہم کو لوگوں کی پرواہ ہے کہ سارے لوگ جو کر رہے ہیں چلو تم ادھر کو, ہوا ہو جدھر کی. سارے لوگ اگر گڑھے میں گرے تو ہم بھی گڑھے میں گریں گے, لیکن ہم کریں گے وہی جو ساری دنیا کر رہی ہے. تو یہ بھی ایک نفس پرستی ہوئی, یہ بھی ایک بت پرستی ہوئی, کہ رسم و رواج کا پابند ہو جانا, لوگوں کا ڈر ہونا کہ لوگ کیا کہیں گے, اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کو پیچھے ڈال دینا. تو جو یہود نے کیا تھا سیم وہی آج مسلمان کر رہے ہیں. دوسری طرف ہم آتے ہیں عیسائی. عیسائیوں نے کیا کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ نبی مانتے مانتے اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دے لیا, اور عقیدہ تثلیث میں پڑ گئے. اور آج سیم وہی کام, آج مسلمان کیا کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ اتنا بڑا درجہ دے دیا کہ کہتے ہیں کہ نور من نور, نعوذ باللہ, کہ اللہ کے نور میں کا نور ہے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بڑا درجہ دے دینا کہ اللہ تعالیٰ کو ایک طرح سے پیچھے ڈال دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے لے کر آ گئے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے اس بات پر کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ ان کے اشعار دیکھ لیں, ان کی نعتیں دیکھ لیں. کہتے کہ بس صرف مدینہ ہی جانے کو دل چاہتا ہے, مکہ جانے کو تو دل ہی نہیں چاہتا, اور بس مدینہ جا کر میں لوٹ کر ہی نہ آؤں. اتنی عجیب عجیب نعتیں ہیں, اور انہیں اچھے خاصے سمجھدار لوگ بھی ایسی شرکیہ نعتوں کو پڑھتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ان کو اس کے الفاظ سمجھ نہیں آتے ایسی نعتوں کے. ایکچولی یہ بھی شرک ہے. جو جن کاموں میں عیسائی لوگ پڑ گئے تھے, آج مسلمان بھی انہیں میں مبتلا ہیں. جبکہ یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد سے کیا وعدہ لیا تھا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے, اور سب نے وعدہ دیا تھا کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے. لیکن کیسے آپ دیکھیں کہ یہودیت یہودی بن گئی, عیسائیت عیسائی میں بڑھ گئے, اور اللہ کے رسول کو اللہ کے نبی کو اللہ کا بیٹا بنا دیا نعوذ باللہ, اور رہبانیت اختیار کر لی. زندگی میں جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال کی ہیں, جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لذت رکھی ہے, اور اس لذت کو حاصل کرنے میں ثواب اور اجر ہے, اس کو گناہ بنا دیا. اور وہی سوچ آج مسلمانوں میں درائی ہے کہ اچھا اگر کوئی بھی کام اچھا لگ رہا ہو دل کو اور وہ جائز بھی ہو تو مت کرو, کیونکہ تم اگر دیندار ہو تو تم یہ سب کام چھوڑ دو. بیوہ کی شادی کو ہی لے لیں, یعنی اگر ایک خاتون کسی کے ہسبینڈ کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہمارے پر اتنا مایوب سمجھا جاتا ہے کہ اگر کسی کی بیوی کا انتقال ہو جائے تب کہتے کہ اس کی تو دوسری شادی ہو ہی نہیں سکتی, خود گھر کے بچے دشمن بن جاتے ہیں, جبکہ اس ایج میں تو زیادہ ضرورت ہوتی ہے. اور عورت تو پھر بھی برداشت کر لیتی ہے کیونکہ بچوں میں اس کا دل لگ جاتا ہے, لیکن مرد وہ تو بالکل اکیلا ہو جاتا ہے. لیکن ہمارے پر کتنا مایوب ہے دوسرا نکاح کرنا. پھر اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں, رسم و رواج ہے, جہیز ہے, رہبانیت. ایک طرف رہبانیت ہے کہ دین کا مطلب ہے, یہ دینداری کا مطلب ہے کہ دنیا کو ترک کر دو, یا پھر جو جائز چیزیں ہیں جائز لذتیں ہیں اس کو بھی اپنے اوپر حرام کر لو, یا پھر بالکل شتر بے مہار کی طرح آزاد ہو جاؤ. تو تمام انبیاء نے اپنے پیروکاروں کو جو نصیحت کی تھی, کیا وہ ان نصیحتوں پر قائم رہے؟ آج ہم مسلمانوں کا یہی حال ہے کہ ہمارے نبی ہمیں جو سنتیں دے کر گئے ہیں, جن پر عمل کرنے کا ہمیں ثواب بھی ہے, کہ آج ہم ان سنتوں پر قائم ہیں؟ آج ہم خود مسلمان افراط اور تفریط کا شکار ہیں. یا تو ایک طرف رہبانیت ہے, یعنی دنیا سے کنارہ کشی ہے کہ اب ساری جائز لذتوں کو بھی اپنے اوپر حرام کر لو, تب تم بڑے اچھے دیندار ہو. وہ فلاں تو مسکراتا بھی نہیں ہے, بہت اچھے دیندار ہیں. وہ فلاں تو کنگھی نہیں کرتی دن رات, برے حال میں رہتی, بہت دیندار ہیں, متقی ہیں. تو تقوی کا یہ مطلب نہیں ہے. جی, اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کو صحیح جگہ استعمال کرنا اور اس کے راستے میں استعمال کرنا, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری ہے. تو عیسائی عیسائی بن گئے اور انہوں نے اپنی بات کو صحیح ثابت کیا. تو آج مسلمانوں میں بھی وہی چیزیں در آئیں کہ یا تو ایک طرف افراط اور تفریط کا ایسا شکار ہے کہ سارے کام کرو, اور یا پھر بالکل دنیا کو ترک کر دو, یہی دینداری ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا وصیت کر گئے تھے کہ میں نے شادی بھی کی ہے, میں روزے بھی رکھتا ہوں, کبھی نہیں بھی رکھتا ہوں, میں رات میں سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں. جس نے میری سنت سے منہ موڑا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں, فلیس منی, کہ مجھ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو یعقوب علیہ السلام, ہر نبی کا یہ طریقہ تھا کہ وہ اپنی اولاد کو یہ وصیت کر جاتے تھے کہ ایک تو ہمارے بعد آنے والے نبی کی تم نے اطاعت کرنا, اور ایک اللہ کی بندگی کرنا, اسی کے آگے جھکے رہنا, کسی اور کی بات نہ ماننا, نہ نفس کی بات ماننا, نہ رسم و رواج کے پیچھے پڑنا, نہ معاشرے کی بات ماننا, نہ لوگوں کی پرواہ کرنا. یعنی ایک اللہ تعالی کی بات مانیں گے تو آپ سب سے آزاد ہو جائیں گے, کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اگر آپ سب کی سنیں گے تو سب کے آگے جھکنا پڑے گا. آپ ایک اللہ کی مانیے, سب سے بے نیاز ہو جائیے, کسی کی پرواہ مت کیجیے. لیکن آج ہم قرآن اور سنت کو فالو کرنے کی بجائے ہم لوگوں کی پرواہ زیادہ کرتے ہیں. ہم بھی انہی برائیوں میں مبتلا ہو گئے جس میں یہود و نصارہ مبتلا تھے, جبکہ ان کے انبیاء نے ان کو وصیت کی تھی نیکی کی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی قدم با قدم انہی لوگوں کی, اہل کتاب کی پیروی کرو گے. اگر وہ کسی گوہ کے بل میں جا چھپے تھے تو تم بھی وہیں جاؤ گے. اور آج وہی حال ہو گیا کہ ہم بھی انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں, انہی کی پیروی کر رہے ہیں. جو جو برائیاں انہوں نے اپنائی تھی یا اپنا لی تھی, آج انہی برائیوں میں ہم بھی مبتلا ہو رہے ہیں. تو انبیاء کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو جو وصیت کر جاتے ہیں, اولاد کو چاہیے کہ وہ اس پر عمل کرے, اس کو یاد رکھے, اور خود ساختہ چیزیں نہ پیدا کرے جسے آج ہمارے پر بدعات پیدا کر لی گئی ہیں. دوسری طرف ہمیں یہ بات جو سمجھ میں آتی ہے کہ ایک تو والد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اولاد کو کیا نصیحت کرے, اور آپ دیکھیں یہ بھی قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو کس کی ذمہ داری ہوتے ہیں, والدہ کی یا والد کی. لیکن یہ بات کون بتائے اور کیسے سمجھائے والد کو؟ ماشاءاللہ آپ تو سب خواتین ہیں, آپ مائیں ہیں, سن رہی ہیں, لیکن یہ بات تو ہمیں کس کو بتانی چاہیے؟ کہ بچوں کی تربیت کی ذمہ داری صرف والدہ کی نہیں ہوتی ہے بلکہ والد کی بھی ہوتی ہے، دونوں مل کر بچوں کی تربیت کرتے ہیں، اور اسپیشلی جب بچے ٹین ایج سے آگے گزر جائیں تو تب ان کی ذمہ داری زیادہ والد پر آتی ہے. تو ایک والد کا کیا کردار ہونا چاہیے، وہ ہمیں یعقوب علیہ السلام کی سیرت سے بہت اچھی طرح سمجھ میں آتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام ان کی جو شخصیت ہمارے سامنے نظر آتی ہے کہ بہت ہی ٹھنڈے مزاج والے، بردبار تھے، بہت جلدی غصہ نہ کرنے والے تھے، یعنی کسی چیز پر جلدی ریئیکٹ کرنے والے نہیں تھے بلکہ کول مائنڈ تھے. لیکن ہمارے یہاں پر تصور کیا دیا جاتا ہے، کیونکہ ایکچولی ہم بھی بچپن سے ایسی چیزیں دیکھتے آئے ہیں اور پھر ہم سے بھی ایسے کام سرزد ہوئے، لیکن ہمیں ہمارا دین کیا سکھاتا ہے کہ بچوں کی تربیت کیسے کی جائے، ان کی اصلاح کا کام کیسے کیا جائے اور ان کی اصلاح سے مایوس نہ ہوا جائے. یعقوب علیہ السلام آپ دیکھیں کہ جب ان کو معلوم پڑ گیا تھا کہ ان کے بچوں نے جھوٹ بولا ہے ان سے، کہ انہوں نے منہ پر کہہ دیا کہ تم جھوٹ کہہ رہے ہو، یہ تم تو بہت ہی بدتمیز ہو، بہت ہی برے ہو، نکل جاؤ یہاں سے، اب میں تمہیں اپنی جائیداد سے آگ کر دیتا ہوں، میرے پاس نہ آنا، مجھے منہ نہ دکھانا، ایسا کہا نہیں، بلکہ ان کو امید اور یقین تھا کہ یہ بیٹے بھی سدھر جائیں گے. اور آخر کار کیا ہوا، وہی بیٹے جنہوں نے اپنے بھائی کو قتل کرنے کی سازش کی، وہی بیٹے جنہوں نے اپنے والد کی نافرمانی کی، کیا انہی بیٹوں نے معافی نہیں مانگی، اپنے والد سے یہ نہیں کہا کہ آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریے کہ وہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے. تو یعنی والدین کو چاہیے کہ وہ آخر وقت تک اپنے بچوں سے نا امید نہ ہوں اور ان کے لیے دعائیں کرتا رہے اور ان کو نیکی کی تلقین کرتا رہے، ان کی اصلاح کی کوشش کرتا رہے. ہر موقع پر آپ دیکھیں کہ رو رو کر ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھیں لیکن وہ مایوس نہیں ہوئے اللہ تعالیٰ کی ذات سے. یعقوب علیہ السلام، یعنی ان کی سب سے بہترین خوبی جو ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہی شکوا کر رہے تھے، کہ جو ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں کہ اللہم اشکو بسی و حزنی اللہ، کہ میں اپنا شکوا، اپنا غم، اپنا حزن و ملال کس کے آگے رکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے آگے. سبحان اللہ، کیسا ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین، کیسا ایمان، کیسا توکل تھا ان کا، یعقوب علیہ السلام کا. پھر آپ دیکھیں کہ اپنے بیٹوں، وہی بیٹوں کو جو بیٹے ان کے نافرمان تھے، جو بیٹے ان سے بدتمیزی کرتے تھے اور جو بیٹے ان کے ایک دوسرے بیٹے کے ساتھ ایسی ناانصافی کر چکے تھے، انہیں بیٹوں کو وہ کیا کریں کہ دیکھو میرے بیٹوں، ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، یعنی کتنی خیر خواہی ہے ان کی. آپ دیکھیں کہ ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، مطلب نظر لگ جاتی ہے نا بعض اوقات ایک ہی جگہ سے سارے 12 کے 12، یعنی جو بھی 11 بیٹے تھے داخل ہوں گے، تو کہا کہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا. اور یہ ان کی چھٹی حس تھی، اور انبیاء کو زیادہ اللہ تعالیٰ وہ سینس فراہم کرتا ہے الحمدللہ، عام لوگوں سے زیادہ وہ سمجھدار ہوتے ہیں، زیادہ ان کو اللہ تعالیٰ ایک ایسی حس عطا کرتا ہے جس سے وہ بات کو سمجھ جاتے ہیں. آخر کر ہونا تو وہی ہوا، لیکن اس سے یہ بھی ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے یعقوب علیہ السلام سے کہ توکل کا مطلب کیا ہے، کہ توکل کا مطلب یہ ہے کہ آپ تمام احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور اس کے بعد معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں، اب اس کے بعد جو بھی ہوگا وہی ہمارے لیے بہتر ہوگا. ہم کیا سمجھتے کہ جب اللہ پر توکل کر لیا یا مشورہ کر لیا اللہ تعالیٰ سے تو ہم سمجھتے کہ کام اچھا ہی ہوگا، جو ہم کرتے ہیں نا استخارہ جو ہم کرتے ہیں، تو ہم لوگ استخارہ کا بہت ہی غلط مطلب لے لیتے ہیں. ہم سمجھتے کہ جب ہم نے کسی کام کا استخارہ کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کام یقیناً اچھا ہی ہونے والا ہے. لوگ بارہا ایسا کہتے ہیں کہ ارے ہم نے تو استخارہ کیا تھا پھر بھی اتنا برا ہو گیا. تو استخارہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اچھا ہی ہوگا، استخارہ کرنے کا مطلب یہ کہ آپ نے اپنا سارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ڈال دیا، اب چاہے وہ خیر ہو یا شر ہو، ان دونوں میں ہی آپ کے لیے بھلائی ہوگی. اسان تکرہ شئین فہو خیر لکم. تو اب جب یعنی یعقوب علیہ السلام سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ انہوں نے اپنی احتیاطی تدابیر اپنے بچوں کو سکھا دی کہ تم احتیاطی تدابیر اختیار کرو، اس کے بعد معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا. تو ہم بھی اپنے بچوں کو یا اپنے آپ کو جب ہم دعائیں پڑھ لیتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، صبح شام کے اذکار پڑھتے ہیں، حفاظت کی دعا کرتے ہیں، تو حفاظت کی دعا پڑھ لینے کے بعد اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بالکل ہی پرفیکٹ رہیں گے یا ہمارا کوئی نقصان ہی نہیں ہوگا، یا اب اگر کوئی دعا کر لے کہ اچھا ہے اللہ تعالیٰ مجھے زندہ رکھ تب کہ وہ ہمیشہ زندہ ہی رہے گا، نہیں. تو دعا کرنے کا مطلب یہ ہے، یا اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں، لیکن ہونا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا. اور اسی کو کہتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر یقین ہونا، کہ ہمارے جو ارادے ہیں وہی پورے ہوں گے، یہ بات درست نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے ایسا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں جو جانتے وہ ہم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو بھی کچھ لکھ رکھا ہے وہ زیادہ بہتر ہے ہماری خود کی سوچ سے، کیونکہ وہ ہمارا رب ہے، وہ جانتے کہ ہمارے لیے کس وقت کیا چیز میں خیر ہے اور کس وقت کیا چیز میں شر ہے. جیسے کہ وہ کشتی والے کا واقعہ آپ دیکھ لیں, جب خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو لے کر چل پڑے کشتی میں سوار ہو کر, تو خضر نے کیا کیا کہ اس کشتی میں سوراخ کر دیا, اور موسیٰ علیہ السلام کو اس کی حکمت سمجھ نہیں آئی, فوراً بول پڑے کہہ رہے اس شخص نے آپ کے ساتھ نیکی کی ہے, ہمیں بغیر پیسوں کے سوار کروایا اور آپ اسی کی کشتی کو نقصان پہنچا رہے ہیں. تو انہوں نے کیا کہا خضر نے کہ میں نے نہیں کہا تھا آپ سے کہ آپ خاموشی سے چلیے گا اور آپ نہیں خاموش رہ سکیں گے؟ کہا کہ بھول چک معاف, پہلی بار ہی ہو گئی ہے غلطی. لیکن وہ کیا حکمت تھی آپ دیکھیں اس کشتی میں سوراخ کرنے میں, کہ وہ کشتی چھوڑ دی گئی بادشاہ کے لوگ جو زبردستی قبضہ کر رہے تھے کشتیوں پر, چونکہ اس کشتی میں سوراخ تھا تو اس کے ڈیفیکٹ ہونے کی بنا پر اس میں اس کو چھوڑ دیا گیا کشتی کو. تو ایک طرح سے خیر خواہی ہوئی یا نہیں ہوئی ہے, لیکن ہم اس کی حکمت کو جان سکتے ہیں پہلے سے؟ نہیں جان پاتے. تو یہی معاملہ ہوتے. تو یعقوب علیہ السلام نے بھی احتیاطی تدابیر اختیار کی, اپنے بچوں سے کہا کہ دیکھو ایک دروازے سے نہ داخل ہونا بلکہ متفرق دروازوں سے جانا. لیکن ہونا وہی تھا جو ہونا تھا, یعنی جو اللہ کو منظور تھا, کہ آخر کار ایک بیٹے کو روک لیا گیا اور یہ باقی بیٹے پھر واپس آئے اور کہنے لگے کہ ایسا اور ایسا ہو گیا ہے. اور پھر ان کی آنکھیں, آپ دیکھیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ غم پر رونا جائز ہے. سبحان اللہ, یعقوب علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی چیز کا غم ہو تو اس غم پر رونا جائز ہے, کہ روتے روتے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی. ہمارے یہاں پر نیکی کس کو سمجھا جاتا ہے کہ ارے رو بھی مت, ارے رو رہے ہیں نیک, اچھا اتنے دیندار ہیں رو رہے ہیں, تو کیا کوئی انسان نہیں ہے کوئی؟ اب کیا کہیں, اللہ تعالیٰ معاف کرے. جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی جب وفات ہوئی تھی ابراہیم کی, جو آخری بیٹے تھے آپ کے جو ماریا قبطیہ سے تھے, 9 ہجری کی بات ہے, تو رسول اکرم کی آنکھوں میں آنسو آئے, تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی آنکھوں میں آنسو؟ تو کہا کہ ہاں, آنسو تو ایک قدرتی چیز ہے نا, انسان کو چاہیے کہ وہ بیان نہ کرے, زور زور سے نہ روئے, شکایت نہ کرے, لیکن آنسو آنا تو ایک قدرتی بات ہے اور یہ نرمی کی, دل کی نرمی کی علامت ہے. تو روتے روتے یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی, اور بچوں نے کہا کہ آپ تو یوسف کے غم میں جان ہی کھو دیں گے ایسے لگتا ہے. تو ایک والد کی محبت کا پتہ چلتا ہے, دوسرا والد کی بردباری کا, ان کی اپنے بچوں کی اصلاح کا پتہ چلتا ہے, کہ بچوں سے کسی بھی حال میں مایوس نہیں ہونا چاہیے, چاہے وہ کسی بھی حد تک پہنچ جائے. یعنی حسد میں وہ اتنے آگے بڑھ گئے تھے ان کے بیٹے دوسرے, کہ اپنے ہی بھائی کو قتل کرنے کا سوچ لیا, اور اپنی طرف سے تو قتل کر بھی دیا, یعنی زندہ کنویں میں ڈال دیا. ظاہر سی بات ہے مشکل ہی تھا نا, ہر ایک کی تو لیے نہیں ہے نا, اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ وہ فیصلہ کیا تھا کہ ان کو کنویں سے نکالا, یا اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ تو نہیں ہوتا ایسا. تو اپنی طرف سے تو بھائیوں نے قتل ہی کر ڈالا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا. لیکن ان لوگوں کی بھی اصلاح کی امید کی جا سکتی ہے جو اس حد تک گزر گئے تھے. اور یعقوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس نہیں تھے, بلکہ ان کو امید تھی کہ یہ بیٹے بھی توبہ کر لیں گے اور بہتر ہو جائیں گے. تو ایک انہیں والدین کی ہمیں جو ذمہ داری نظر آتی ہے اور ان کا جو کردار نظر آتا ہے, وہ یہ ہے کہ اپنی اولاد سے مایوس نہ ہوں, چاہے وہ کسی بھی حد تک چلے جائیں, ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں. آخر کر ایک دفعہ ضرور ایسا وقت آئے گا کہ ان کو اس بات کی سمجھ آئے گی کہ وہ غلطی پر تھے, اور وہ والدین سے بھی معافی مانگیں گے اور اللہ تعالیٰ کے بھی سامنے شرمندہ ہوں گے اور معافی مانگیں گے. تو اولاد کی تربیت سے کبھی اور کسی بھی عمر میں مایوس نہیں ہونا چاہیے, اور ان کو نصیحت کرنے کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے چاہے وہ کتنے بھی بڑے ہو جائیں, جیسے کہ یعقوب علیہ السلام کی سیرت سے ہم کو پتہ چلتا ہے. اور آپ دیکھیں, حالانکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ ان کے بیٹے جھوٹ کہہ رہے ہیں, لیکن انہوں نے کیا اس کا اظہار کیا اپنے بیٹے کے سامنے کہ تم جھوٹ کہہ رہے ہو, بلکہ بہت ہی مبہم انداز میں اور بہت ہی حکمت بھرے انداز میں کہتے کہ تو جو کچھ تم کہہ رہے ہو اللہ ہی جانتا ہے اور صبر کروں گا. کتنا خوبصورت جملہ ہے کہ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون, کہ جب عائشہ رضی اللہ عنہ پر الزام لگا تھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس وقت یعقوب علیہ السلام کا نام یاد نہیں آ رہا تھا, تو میں نے کہا کہ میں بھی وہی کہوں گی جو یوسف کے والد نے کہا تھا, کہ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون, کہ بس صبر ہی بہتر ہے. اور صبر جمیل کیا ہوتا ہے آپ دیکھیں, سبحان اللہ, خوبصورت صبر, کہ جو اولین وقت پر کیا جائے, شکایت اور فضیحتیں نہ کی جائیں, اور زبان سے بھی کوئی ایسے جملے نہ ادا کیے جائیں جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دے. یہ صبر جمیل ہے اصل میں, خوبصورت صبر جس کو ہم کہیں گے. تو کیا صبر بھی خوبصورت ہو سکتا ہے؟ تو جی ہاں, صبر بھی خوبصورت ہو سکتا ہے. سبحان اللہ, کتنا خوبصورت جملہ ہے جو یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا, کہ خوبصورت صبر, اور اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے یہ تمام معاملات میں. اور وہ اللہ تعالیٰ ہی سے شکوا کرتے تھے, اپنے بیٹوں کے آگے اپنے غم کا اظہار نہیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے آگے اپنا شکوا رکھتے تھے کہ اے اللہ تعالیٰ تو ہی اس مشکل سے نجات دینے والا ہے، تو ہی ملانے والا ہے، تو میرے سب بچوں کو ملا دے. اور جب بیٹوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے دعا کریے ابا جان، تو کہا کہ ان قریب میں تمہارے لیے دعا کروں گا. سبحان اللہ، یعنی کوئی اکڑ نہیں دکھائی، کچھ یہ نہیں کہا کہ اچھا کوئی پرانی باتیں نہیں یاد دلائیں اپنے بیٹوں کو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یعنی والدین کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کے ساتھ کیسا رویہ رکھے، چاہے اولاد بدسلوکی پر ہی اتر آئے، لیکن اولاد کی تربیت کے معاملے میں ہمارا معاملہ تھوڑا سا بگڑا ہوا ہے، یعنی ہم ویسی تربیت نہیں کر پاتے جیسی کہ کرنا چاہیے. تو سبحان اللہ، پھر ایک اور چیز ہمیں جو یعقوب علیہ السلام کی ملتی ہے قرآن میں کہ ولما فسدت العير قال ابوهم اني لا اجد ريح يوسف لولا ان تفندون. اور جب قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے والد کہنے لگے کہ اگر مجھ کو یہ نہ کہو کہ بوڑھا بہک گیا ہے تو مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. وہ بولے کہ واللہ آپ اسی قدیم غلطی میں مبتلا ہیں، جب خوشخبری دینے والا آ پہنچا تو اس نے کرتا یعقوب علیہ السلام کے منہ پر ڈال دیا قمیص، اور وہ بینا ہو گئے اور بیٹوں سے کہنے لگے کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ بیٹوں نے کہا ابا جان ہمارے لیے ہمارے گناہ کی مغفرت مانگیے، بے شک ہم خطا کار تھے. انہوں نے کہا کہ میں اپنے رب سے تمہارے لیے بخشش مانگوں گا، بے شک وہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے. سبحان اللہ، سوچے ذرا کہ کس قدر محبت تھی ان کو اپنے بیٹے سے کہ یوسف علیہ السلام کی قمیص لے کر آ رہا تھا وہ قافلہ تو ان کو یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ گئی. سبحان اللہ، کیسا محبت بھرا انداز ہے. آپ سوچیں مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اگر تم مجھے سٹھیا ہوا نہ سمجھو، یعنی ہو سکتا ہے کہ تم سمجھو کہ میں بڑھاپے کی وجہ سے میری عقل میں فرق آ گیا ہے، لیکن حقیقت یہ جو میں کہہ رہا ہوں. تو بچوں نے کہا کہ آپ تو اسی پرانے خپنے میں مبتلا ہیں. اور یہ بات کہنے والے جو یعقوب علیہ السلام کے جو کہا رہے تھے پوتے تھے جو اس وقت کنعان میں تھے، اور جو قمیص لے کر آ رہے تھے وہ مصر سے آ رہے تھے، وہ بیٹے تھے آپ کے، واللہ عالم. اور فلما انجا البشیر القاہ الجی فرتد بصیرہ، جب خوشخبری دینے والے نے پہنچ کر ان کے منہ پر قمیص ڈالی اسی وقت وہ پھر سے بینا ہو گئے اور ان کی آنکھیں روشن ہو گئی. اس وقت بیٹوں سے فرمایا کہ میں نہ کہا کرتا تھا تم سے کہ میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، کیونکہ نبی ہونے کے ناطے ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک اسپیشل سینس عطا کیا تھا. تو سبحان اللہ، یہ یعقوب علیہ السلام تھے کہ ایک بحیثیت والد ان کا کردار ہمیں نظر آتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والد کی دعا بیٹے کے حق میں یا اولاد کے حق میں کبھی رد نہیں کی جاتی، اور والد جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. سبحان اللہ، حالانکہ ماں کا درجہ بھی بہت زیادہ ہے، تین گنا زیادہ ماں کا درجہ، لیکن والد بھی اپنی جگہ ہے، اور والد کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے، اور والد کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے، اتنا بڑا درجہ ہے والد کا. اور والد کی گئی دعا اولاد کے حق میں رد نہیں کی جاتی ہے. تو والدین کو چاہیے کہ وہ بہت زیادہ کثرت سے اپنی اولاد کے لیے دعا کریں، اسپیشلی والد کو، اور دونوں کو، والدہ اور والد دونوں کو چاہیے کہ وہ کثرت سے دعا کریں. اور ایون ہمیں یہ بھی سکھایا گیا ہے کہ اپنے جو والدین ہیں ان کے دوستوں کی عزت کریں. ابن عمر کے بارے میں آتا ہے، چونکہ ان کے والد کے کوئی جو دوست تھے وہ ان کی اتنی زیادہ عزت اور احترام کرتے تھے، کئی صحابہ اور کئی تابعین اور تبع تابعین کے بارے میں ہمیں یہ پڑھنے کو ملتا ہے کہ وہ لوگ اپنے والدین کے جو دوست تھے ان کے ساتھ بھی نیکی کا اور حسن سلوک کا برتاؤ کرتے تھے، کیونکہ ان کے والد ان کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرتے تھے. تو اگر والد نہیں ہے تو والد کے دوست کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کیا جائے. اور واقعی میں آپ دیکھیں کہ جو والد ہوتے ہیں، یعنی ہمارے پاس سچ میں الفاظ نہیں ہیں کہ جو بھی مرد حضرات ہیں، چاہے وہ بحیثیت والد ہو، چاہے وہ بحیثیت ہسبینڈ ہو، چاہے وہ بحیثیت بھائی یا بیٹا ہو، یعنی وہ اپنی فیملی کے لیے کتنا کرتے ہیں. دھوپ ہو، چھاؤں ہو، بارش ہو، گرمی ہو، کچھ بھی ہو، ان کو فکر اس بات کی ہوتی ہے کہ ان کو ہر حال میں کمانا ہے تاکہ اپنی فیملی کو آسودہ حال رکھ سکیں. خود تکلیف اٹھاتے ہیں لیکن اپنی فیملی کو آسانی فراہم کرتے ہیں. خود مشکل میں ہوتے ہیں لیکن اپنے خاندان والوں کو تکلیف میں پڑنے نہیں دیتے. آپ خود سوچئے، اور میں ہمیشہ یہ بات لیتی رہتی ہوں، آپ نے خود اس بات کو محسوس کیا ہوگا، مشاہدہ کیا ہوگا کہ جتنے بھی گھر میں مرد حضرات ہیں، چند ایک کے سوا ہو سکتے ہیں، ایک آدھ کیس ہو سکتا ہے اس سے الگ، ورنہ تو 99.9% لوگ مرد حضرات بحیثیت والد، بحیثیت بیٹا، بحیثیت شوہر اپنے لیے کبھی کوئی چیز نہیں خریدتے، اور مہنگی چیز تو بالکل نہیں خریدتے. ساری اچھی چیزیں، سارا پیسہ کس پر خرچ کرتے ہیں؟ بیوی بچوں پر خرچ کرتے ہیں، والدین پر خرچ کرتے ہیں. اپنے لیے کچھ نہ بھی ہو تو کوئی ان کو شکایت نہیں ہوتی، کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی مرد حضرات اپنے کپڑوں کے لیے بے چین ہو رہے ہیں کہ اچھا نہیں ہم کو پہلے چاہیے تم بعد میں لینا؟ کبھی نہیں. اس لیے تو جو اللہ تعالیٰ نے درجہ رکھا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء, اگر اللہ تعالیٰ نے درجہ رکھ دیا تو ہمارا اس میں کیا جاتا ہے بھلا, ہم کیوں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف جاتے ہیں؟ خواتین جب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے درجہ, کیونکہ وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں, تو ہم کیوں بلا وجہ اس پر افسوس کر رہے ہیں؟ جو درجہ اللہ تعالیٰ نے جس کو دیا ہے اس پر ہمیں خوش ہونا چاہیے, ہمیں حسد نہیں کرنا چاہیے اس پر, اور نہ ہی ہمیں اعتراض کرنا چاہیے. اعتراض کرنے کا حق ہم کو ہے بھی نہیں, ہم تو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. تو یعقوب علیہ السلام بحیثیت والد جو ان کی باتیں تھیں, جو ان کا رویہ تھا, جو ان کے اپنے بچوں کے لیے اصلاح کی کوشش تھی, جو ان کی امید تھی اپنے بچوں کے لیے اصلاح کی, کہ ان کو امید تھی کہ آخر کار یہ بیٹے بھی سدھر ہی جائیں گے. تو کبھی بھی اولاد سے, چاہے وہ کتنی بھی نافرمان ہو, چاہے وہ کتنی بھی گناہگار کیوں نہ ہو, اللہ نہ کرے کسی کے بچے ایسے گناہگار ہو, لیکن وہ راستہ بہک بھی گئے ہوں, تو کبھی ان سے مایوس اور نا امید نہیں ہونا چاہیے. آخر وقت تک اللہ تعالیٰ سے امید رکھنا چاہیے, ان کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے, ان کی اصلاح کی کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ وہ نیکی کی طرف آ جائے, لیکن حکمت اور محبت کے ساتھ. ہمارا رویہ اور ہمارا طریقہ, دراصل اسپیشلی ہم, اب مجھے اللہ تعالیٰ معاف کرے, لیکن ہم اسپیشلی برے صغیر ہندو پاک کے لوگوں کا رویہ بہت غلط ہوتا ہے, کہ ہم کہتے ہیں کہ جب تک مارو نہیں, جب تک ڈانٹو نہیں, تب تک یہ بچے سدھر نہیں سکتے. ٹھیک ہے, وہ بھی ایک حد تک ضروری ہے, لیکن اسی سے نہیں سدھرتے ہیں بچے, دوسرے بھی طریقے ہیں بہت سارے بچوں کو سدھارنے کے یا بچوں کی اصلاح کرنے کے. تو ان کے ساتھ نرمی سے پیش آیا جائے, ان کے ساتھ بھلائی کی جائے, ان کے ساتھ خیر خواہی کی جائے, اور کبھی بچوں میں فرق نہ کریں, ورنہ پھر حسد پیدا ہو جاتا ہے. حالانکہ یعقوب علیہ السلام فرق نہیں کرتے تھے, لیکن بچوں نے خود ہی محسوس کر دیا اور ایزیوم کر دیا کہ ہمارے والد ہم کو کم چاہتے ہیں اور ان کو زیادہ چاہتے ہیں, جبکہ ہم تو ایک نحنو اسبا کا لفظ آتا ہے کہ ہم تو بہت ایک جتھا ہے, یعنی ہم باقی کے, وہ جو نو بیٹے تھے اور باقی یعنی نو دس بیٹے تھے. بعض روایت سے پتہ چلتا ہے, اصل بات تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ایک ماں کی اولاد کون تھے اور باقی دوسری والدہ کی اولاد کون تھے. اللہ تعالیٰ بہتر جانتے, کیونکہ یہ سب اہل کتاب کے ذریعے سے باتیں آئی ہیں ہمارے سامنے, صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. تو بہرحال وہ اپنے آپ کو ایک جتھا سمجھتے تھے اور خود یہ ایزیوم کر لیا کہ ہمارے والد ان کو زیادہ چاہتے ہیں اور ہمیں کم چاہتے ہیں. اور اگر زیادہ چاہتے بھی تھے تو آپ دیکھیں کہ کچھ بچے ہوتے ہی ایسے اتنے فرما بردار, تو بلا وجہ یعنی ان کو پھر کچھ کہنے کو دل نہیں چاہتا. تو والدین کے لیے تو ساری اولاد برابر ہوتی ہے اصل میں, لیکن یہ بچوں کا احساس بھی دلایا جائے کہ ہمارے لیے سارے بچے برابر ہیں, ہم کسی میں فرق نہیں کرتے. ہاں, محبت کسی سے زیادہ ہو سکتی ہے, دلی تعلق کسی سے زیادہ ہو سکتا ہے, لیکن والدین کے لیے سب بچے برابر ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ اور ان کا فرما بردار بنائے, اور اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہمارا فرما بردار بنائے. یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہوں گے تو والدین کے بھی خود بخود فرما بردار ہوں گے, اور اللہ تعالیٰ ہماری آنے والی نسلوں تک کی حفاظت فرمائے, ان کو ہر قسم کے شر اور فتنوں سے محفوظ رکھے, دنیا کی ہر برائی سے تمام اولاد کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے, اور ہم سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. ربنا حب لنا من ازواجینا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما, کہ ہماری اولاد سے, ہمارے ازواج سے اللہ تعالیٰ ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب کرے, اور ہمیں اور ہمارے بچوں کو متقین کا امام بنائے اللہ تعالیٰ. آمین. جن کے ابھی چھوٹے بچے, ان کے پاس بہت اچھا موقع ہے کہ وہ اور بہتر طریقے سے انبیاء کے واقعات پڑھ کر اور انبیاء کے حالات اور واقعات سے سبق سیکھ کر اور بہتر طریقے سے اپنے بچوں کی پرورش کر سکتے ہیں الحمدللہ, تو وہ لوگ اسے اور ضرور فائدہ اٹھائیں. تو یہ یعقوب علیہ السلام کا معاملہ تھا, یعنی قرآن سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے وہ یہی پتہ چلتا ہے, باقی ساری باتیں دراصل اہل کتاب سے آئی ہیں, تو لہٰذا ہم نہ اس کی تصدیق کرتے ہیں نہ تکذیب کرتے ہیں. ہاں, ایک اور بات, کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنی کسی ذاتی پرسنل بیماری کی وجہ سے وہ اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے, واللہ اعلم کہ ان کو کچھ ہو سکتا اسے الرجی رہی ہو, تو اس بنا پر یہود نے اونٹ کا گوشت اپنے لیے حرام کر لیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حرام نہیں کیا تھا اونٹ کا گوشت, لیکن یہود اونٹ کے گوشت کو اپنے لیے حرام سمجھتے تھے, تو لہٰذا اس کو بھی کلیئر کیا گیا قرآن میں کہ یعقوب نے حرام نہیں کیا تھا اپنے اوپر. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ قرآن میں ہمیں یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ کسی نبی کو بھی اختیار نہیں ہوتا کہ وہ حلال اور حرام کا اختیار اپنے پاس رکھ سکے, یہ صرف اللہ کو اختیار ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار خود سے شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے فوراً آیت نازل فرما دی سورۃ تحریم میں کہ اے نبی, جو چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کی ہے آپ اسے حرام کیسے کر سکتے ہیں, آپ نے کیوں کی؟ تو لہٰذا فوراً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا قسم کا کفارہ دیا تھا اور اس سے باہر آئے تھے. تو حلال اور حرام کا اختیار جب نبیوں کو نہیں ہے تو کسی علماء کو عالموں کو کیسے ہو سکتا ہے بھلا کہ فلاں چیز اپنے اوپر حرام کر لو، یہ کلر مت پہنو، وہ نہ کھاؤ، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو. تو اللہ تعالیٰ کی شریعت اللہ تعالیٰ ہی کے طرف سے آئی ہے، لہٰذا کسی اور کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اس میں کمی بیشی کر سکے. تو کسی چیز کو ناجائز اور جائز ہم نہیں قرار دے سکتے. جیسے ایک اور چیز، یعنی وہ جو دعوتوں کی بات ہوتی ہے کہ کسی کے یہاں کی شادی کی دعوت آئی ہے تو آپ کہیں کہ نہیں ہم تو کھانا نہیں کھائیں گے. اب یہ کوئی اور طریقے بھی ہو سکتے ہیں اس رسم کو ختم کرنے کے، کہ اگر آپ لڑکی والوں پر زیادہ بار نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو کوئی اور طریقے سے ختم کریے اس کو. لیکن یہ کہ کسی کی دعوت کو قبول نہ کرنا اور یہ کہہ دینا اور یہ فتویٰ دے دینا کہ کھانا کھانا ہی جائز نہیں ہے شادی میں، یہ غلط بات ہوگی. تو کسی چیز کو خود سے ہم جائز اور ناجائز نہیں کر سکتے، یہ اللہ کا اختیار ہے، شریعت اس نے دی ہے، وہی اس کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس کا مالک ہے، ہم خود سے نہیں کر سکتے. جب نبیوں کا اختیار نہیں دیا گیا تو ہم عام لوگ کون ہوتے ہیں بھلا کسی چیز کو جائز اور ناجائز قرار دینے والے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ دے، ہمارا سینہ کھولے، مزید ہمیں شرح صدر عطا کرے اور حق بات تک ہمیں پہنچائے اور غلط باتوں سے ہمیں محفوظ رکھے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.